نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔
اگر اپنے علاقوں وغیرہ میں کوشش کرے، مدنی انعامات کی ترغیب دلائے، رسالے بھی تقسیم کرے، مگر کوشش کرنے کے باوجود رسالوں کی تعداد نہ بڑھے، تو اس حوالے سے کیا کریں کہ تعداد بھی بڑھ جائے، عمل بھی بڑھ جائے؟
ایسا ہماری نیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے
جی،
ہمیں ثواب حاصل کرنا ہے، وہ ہم نے جو ہے وہ نیکی کی دعوت دینی ہے۔ اب بندہ قبول کرے نہ کرے اس کے نصیب، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابو جہل کو بھی ایمان کی دعوت دی، دیگر کو بھی ایمان کی دعوت دی، آپ نے اپنا حق ادا کر لیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ بندے کا کام ہے کوشش کرنا، پائے تکمیل تک پہنچانا رب تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر ہمیں نتیجہ نظر نہ آیا تب بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان پر نمازیں قضا ہو اور وہ نوافل ادا کرتا ہو، تو اسے نوافل نماز کا ثواب ملے گا یا نہیں؟
اصل میں وہ نوافل جو منسوس ہیں، جیسے ظہر کے بعد نفل، عشاء والے نفل، اچھا اسی طرح مغرب کے بعد والے نفل، عوابین، اشراق چاش اور تہجد، یہ والے نوافل اگر ادا کرتا ہے تو یہ مقبول ہیں۔
اور اگر ان نوافل کی جگہ نماز قضا جو رہتی ہیں اس کی نمازیں وہ ادا کر لے تو؟
پہلے تو یہی ہے کہ ہر صورت میں جو ہے نا جو نماز قضا ہے نا وہ ادا کریں۔
جانشین اتار سے میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دکانوں پر تبرکات ملتے ہیں، جیسے اللہ کے نام ہو گئے، ماشاءاللہ لکھا ہوا ہو گیا، انشاءاللہ لکھا ہو گیا۔ اب کچھ کا ماننا یہ ہے کہ مطلب خریدنے والوں کا کہ یہ ہدیہ ہوتا ہے، دکان والا جتنے بول لے اتنے میں لے لیا جائے، کم کروانا مناسب نہیں ہے، اس میں بارگین کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو دکاندار اپنی منہ بولی رقم لیں گے، ہزار والی چیز کا 5,000 بھی مانگ سکتے ہیں، 6,000 بھی مانگ سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟
اپنے مکتبۃ المدینہ میں جو قرآن پاک کا نسخہ ملتا ہے اس کی بھی قیمت طے، وہ تو صرف جو ہے نا اس میں جلالت لکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، تو پورا کلام پاک ہے، تو اس کا تو اور زیادہ ہونا چاہیے دکاندار کو اختیار۔
جیسے یہاں پہ قرآن پاک آ گیا، اب پوری مارکیٹ ہے جہاں پہ اس طرح کے فریم ملتے ہیں، تو یہ فریم کیا یہ بھی ہدیتن لے سکتے ہیں یا پھر ان پہ بارگنگ کر سکتے ہیں؟
ہدیتن کا معنی جو ہے نا یہ نہیں ہوتا کہ اسے طے نہیں ہوگا، ہدیتن اور قیمتن میں فرق کیا ہے کہ قیمت اور ہدیہ، کہ جو بھی مقدس چیز ہوگی جیسے کتاب ہے، تینی کتاب ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی اس کی قیمت کتنی ہے، ہم ادب کے لحاظ سے یار اس کا ہدیہ کیا ہے، اور یہ پنکھا ہے تو بھائی اس کی قیمت کتنی ہے، یہاں ہدیہ نہیں بولا جائے، بھائی اس کا کیا ہدیہ ہے، ہم مدینے کا پنکھا ہو تو ہم کہیں گے بھائی اس کا کیا ہدیہ ہے۔
تو اس صورت میں بارگنگ کر سکتے ہیں؟
بارگنگ تو کر سکتے ہیں بالکل، اختیار ہے۔
اگر کسی کی والدہ عدت میں بیٹھی ہو اور ان کو 4 مہینے عدت میں پریشانی ہو تو وہ 40ویں میں اٹھ سکتی ہیں یا نہیں؟
نہیں، عدت تو پوری کرنی پڑے گی، 4 ماہ 10 دن جو ہے۔
حضور آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ جب طلبہ کرام درجے میں قرآن پاک کی تعلیم فرماتے ہیں تو ان کے درمیان قاری صاحب کی آمد ہوتی ہے تو اس کے ادب میں کھڑے ہو جائیں یا قرآن پاک کی تعلیم جاری فرمائیں؟ برائے کرم رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔
بہار شریعت مسئلہ نمبر 57 حصہ 3، تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم دینی، بادشاہ اسلام یا عالم دین یا پیر یا استاد یا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔
شہزادہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عمرے کے دوران ہم طواف کے دوران نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں، تقریباً وہاں پہ 98% اس سے بچا نہیں جا سکتا، کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ بچا جائے، اور حرم کے اندر آنے پہ داخلہ مسجد کی دعا پڑھتے ہیں، وہاں پہ سیڑھیوں پہ اوپر چڑھتے ہیں، گراؤنڈ فلور پہ آ جاتے ہیں، نیچے ہیں، اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، بغیر اعتکاف کے کھا بھی نہیں سکتے، تو اس کا کیا حل ہے؟ نمازی توڑنے سے بچا جائے اور اعتکاف نہ ٹوٹے پورے حرم میں؟
دیکھیے، دوران طواف جو ہے نمازی سے آگے گزرنے کی اجازت ہے، گناہ نہیں ہے، اب نماز نہیں ٹوٹے گی۔
نماز
طواف کے دوران،
طواف ہو گیا، ابھی ہم نے اپنی منزل کے جانب جانا ہے، نمازی ہیں، پڑھ رہے ہیں۔
اب اس میں دیکھیں کہ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ چونکہ لوگ تو گزر رہے ہوتے ہیں اور مختلف زبانوں کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایسا بھی نہیں کہ ہم ان کو سمجھائیں تو یہ رک جائیں، اول تو ہم کو سمجھا ہی نہیں سکتے، ان کی زبان الگ، ہماری زبان الگ، تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر گزر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے آر میں گزر جاتے ہیں۔ اب ایسے دارالفتا اہل سنت کا یہ فتویٰ بھی ہے
جی
کہ مسجد نبوی شریف اور مسجد الحرام جو ہے یہ مسجد کبیر کے حکم میں
جی،
تو مسجد کبیر کیا ہے؟ مسجد کبیر میدان کے حکم میں
جی،
میدان کیا ہے؟ میدان میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اب آگے سے گزرنا ہے، اب کون اتنا گھوم کے جائے گا تو حرج ہو جائے گا نا
جی۔
تو خیر میدان میں یہ حکم ہے کہ تین صفحے پار ہو، جیسے 3 صفحوں کا اگر فاصلہ ہو تب اس کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہے۔
یعنی یہ لحاظ پھر بھی رکھنا پڑے گا مسجد شریف میں، مسجدین کریمین میں، کہ ایک آدھ صف یہ بالکل
آگے
سے یوں گزر گیا، ایسا نہیں کر سکے گا؟
اچھا، جہاں وہ سجدہ کرے گا، یہ 2 صفحے ہوئی نا، اب یہ 3rd صف سے گزرے گا اس کے پار سے۔
جانشین امیر السنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر عشاء کی فرض کے بعد 3 وتر بعد میں پڑھنے پہلے اور پھر یاد آئے کہ 2 سنت تو پڑھی نہیں تھی، تو اب کیا کریں؟
اب تو سب وقت نکل گیا، کچھ بھی نہیں،
وتر جو پڑھی وہ ہو جائے،
وہ تو وتر تو ہو گئے۔
میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ہدیہ اور قیمت میں ڈفرینس بتایا تھا کہ قیمت سے مراد عام کتاب اور ہدیہ سے مراد جو مطلب جو دینی کتابیں ہوتی ہیں ان کو ہوتی ہے، تو میرا سوال یہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ہدیتن پیش کرتا ہوں، تو یہاں پہ ہدیہ کا مطلب کیا ہوگا؟
دیکھیے، ہدیہ کا ایک معنی جو ہے تحفہ بھی ہے، تحفے کا معنی جو ہے ہدیہ نہیں نکلتا، جبکہ ہدیہ کا معنی تحفہ نکلتا ہے۔ جیسے اس کا ہدیہ کیا یہ تم کہہ سکتے، اس کا تحفہ کیا یہ نہیں کہہ سکتے، یا مجھے فلانا جو ہے ہدیہ بھیجا ہے۔ عموماً حج کے ایام میں جب کوئی آتا ہے سفر مدینہ سے تو بھائی وہ ہدیہ آیا ہے، وہاں سے تحفہ آیا ہے، ہدیہ آیا ہے۔
اسلامی بہنیں نمازیں پڑھتی ہیں تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کے آگے سے گزرتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ ان کے پاس بیٹھ بھی جاتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں؟
تو بچہ تو ویسے نا بالغ ہے نا، نا بالغ بچہ تو وہ تو گناہ اس کا لکھا نہیں جاتا، ان کو بس والدین سمجھاتے رہے، جو بھی ہیں گھر والے سمجھاتے رہے بیٹا نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔
اچھا، اگر کوئی بڑا گزر جائے تو نماز اس طرح ٹوٹ جاتی ہے اس کے آگے سے گزر؟
مراد جو نا یہ نہیں ہے کہ اس بندے کی جو نماز اب ختم ہو گیا وہ سلام پھیر دے، یہ نہیں ہے، جو اس طرح گزرا تو وہ گناہگار ہوا، اس نے شریعت کی اس نے نافرمانی کی ہے، اس بندے کی تو نماز میں کوئی خلل نہیں پڑے گا، یہ تو بندہ اپنی نماز جاری رکھے۔ مدنی پھول، 3 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے۔ پھر ہر دن کا روزہ ایک ماہ کا کفارہ ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہاں گناہ کا کفارہ، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے گناہ صغیرہ یعنی جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یہ ان کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
شہزادہ حضور سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تقریباً 15 سال بیمار رہے اور رمضان کے انہوں نے روزے نہیں رکھے، اور ان کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے اور کیسے ادا کرنے؟
اس وقت کے صدقہ فطر کی مقدار، یعنی جب صدقہ جب کفارہ دینے لگے نا، فدیہ، کفارہ نہیں ہوگا فدیہ ہوگا، تو اس وقت جو بھی صدقہ فطر کی جو مقدار بنتی ہو تو فی روزہ ایک صدقہ فطر ہے، وہ شریف فقیر کو دے دیں۔
آج کل میلاد کی محفلوں میں ایک شعر پڑھا جا رہا ہے کہ سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت، یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔
سایہ کا معنی ہے پرچھائیں، چھاؤں، پرتوں، جن بھوت کا اثر، آسیب، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا سایہ، پناہ، سایہ کا ایک معنی پناہ بھی ہے، سایہ کا ایک معنی حفاظت بھی ہے، سایہ کا ایک معنی سرپرستی بھی ہے، سایہ کا ایک معنی حمایت بھی ہے، سایہ کا ایک معنی جو نا صحبت کا اثر بھی ہے۔
سایہ خدا کا سایہ،
ہاں، کہنے جس کو اللہ تعالیٰ کی حمایت حاصل ہے، یعنی حمایت یافتہ۔
جانشین عطار کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک بائک شو روم سے نقد میں ہمیں 45,000 تقریباً ملتی ہے، اگر وہی بائک ہم قسطوں پہ لیتے ہیں تو وہ بائک ہمیں 65,000 روپیز میں ملتی ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرما دیں۔
قسطوں میں لینا جائز ہے جبکہ اور کوئی خرابی نہ ہو، کہ جیسے کسی دن اگر قسط نہ دی کسی مہینے تو اب جو ہے نا وہ جرمانہ لگے گا
جی،
تو اب ایسی اگر خرابی ہوگی تو ناجائز ہے، ورنہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے تو جائز ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک مہینہ اگر اپنی قسط پے کر دی تو ٹھیک ہے، اگر ایک مہینے سے لیٹ ہو گئی تو آپ پہ چارجز لاگو ہو گئے۔
ہاں یہ گناہ ہے، یہ شرط غلط ہے، اب گناہ ہے۔
شہزاد حضور آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کو فجر میں کس طرح جگایا کرتے تھے، آپ ارشاد فرما دیں۔
اصل میں اس میں یہ تھا کہ چونکہ نیند جو ہے نا وہ میری پکی تھی، تو بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک اسپرے نہیں ہوتا پانی والا، باغ تو اس سے بھی جگایا ہے۔ اور بچوں کے یہاں ترکیب ایسی ہوتی تھی کہ ہم جیسے یہاں فیضان مدینہ آتے تھے پیر کالونی سے فیضان مدینہ پیدل، اور پھر جب وہ سدائے مدینہ کی بھی ترکیب ہوتی تھی، سدائے مدینہ بھی لگاتے تھے، اور پھر جو ہے وہ بغیر میگا فون کے، اور پھر جو ہے وہ یہاں فجر کی نماز با جماعت ہوتی تھی۔
ہم فجر میں کس طرح اٹھے؟
ہاں ہم اس طرح اٹھے کہ ہم جو ہے نا رات جلدی سو جائیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے فجر میں اٹھنے کا۔ اور سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں، اس کا یہ ہے کہ وہ جس وقت بھی اٹھنا ہو اس وقت اٹھنے کی نیت سے اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اسی وقت آنکھ کھل جائے گی۔ اور اس میں میرا تجربہ رہا ہے کہ جیسے ہم کبھی جیسے سفر سے آ رہے ہیں، اب گاڑی چلانے والا بھی جو نا وہ ایک اکیلا، تو میرا اس میں تجربہ رہا ہے کہ جیسے وہ آیت پڑھ لی یا آیتیں پڑھ لیں 4، اور پھر اس کے بعد جو وہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑی نیند کر لی تو اس کے بعد فریش بالکل،
سبحان اللہ،
یعنی ایسی مبارک آیت ہیں یہ۔ اور دوسرا ہے کہ تسبیح فاطمہ بھی پڑھ لینی چاہیے سونے سے پہلے۔
جانشین میں رسول اللہ سے عرض ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ عمر میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، پہلے بچے چھوٹے ہوتے ہیں پھر بڑے ہو جاتے ہیں، وہ عمر وائز چھوٹے ہی لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان پہ نمازیں فرض ہو چکی ہوتی ہیں، اب ایسی صورت کے اندر والدین کو کیا چاہیے، یعنی بچوں کو نمازوں کے لیے اٹھانے کا، خود اٹھنے کا عادی بنانے کے لیے والدین کو کیا انتظام کرنا چاہیے، اور بچوں میں یہ بات پیدا کرنا، مثلا فجر کی نماز ہے، اگر بچہ ایسا ہے کہ مدری منی ہے کہ اس سے مسجد جانا نہیں ہے تو آخری وقت سے پہلے اس نے فجر کی نماز مکمل کرنی ہے، اب وہ اس طرح جو ہے بچوں کی تربیت کے لیے کہ وہ بظاہر تو بچے ہوتے ہیں لیکن نمازیں فرض ہو چکی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کیا انتظامات کرنے چاہیے؟
اس کے لیے یہ ہے کہ جس طرح اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں نا، اسکول کے لیے اٹھنے کا جس طرح ذہن ہوتا ہے، اسکول بھیجنے کا جس طرح ذہن ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ جو ہے نماز کے لیے ذہن ہونا چاہیے، और यही सारी तरकीब जो स्कूल के लिए होती है ना, चाहे रात शादी में गए, 2-2.5 बजे सोए, रात 3 बजे सोए, फिर भी स्कूल जाना है, वरना खैर नहीं है। बदकिस्मती ये है कि बच्चे का स्कूल का तो नागा नहीं होगा, भले वहां झोंके मार रहा हो, मगर 10 बजे सोएगा तब भी फजर के लिए वो कंडीशन नहीं होगी, वो सूरत हाल नहीं होगी वालिदैन की, ना ही वो सदमा होगा अगर नमाज छुट्टी दो। असल में यही कि जब बंदे का अपना जहन होगा ना वालिदैन का या वालिदा का, तो फिर ये सारे मामला हल है। इसके लिए वही के अच्छी सोहबत, मदनी माहौल, मदनी मुजाकरा, ये इसके लिए जबरदस्त है।
5 बाबरकत दोहराते हैं। हजरत सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, 5 रातें ऐसी हैं कि जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती। नंबर 1 रजब की पहली रात यानी रजब शरीफ की चांद रात। नंबर 2 शाबान की 15वीं रात यानी शबे बरात। नंबर 3 शबे जुमुआ यानी जुमेरात और जुमुआ की दरमियानी रात। नंबर 4 ईद उल फित्र की रात यानी ईद की चांद रात। और नंबर 5 ईद उल अजहा की रात यानी 10वीं ज़ुलहिज्जा की रात। हजरत सैयदना खालिद बिन मादान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, साल में 5 रातें ऐसी हैं जो इनकी तस्दीक करते हुए बा नियत सवाब इनको इबादत में गुजारे तो अल्लाह ताला उसे दाखिले जन्नत फरमाएगा। नंबर 1 रजब की पहली रात के इस रात में इबादत करे और उसके दिन में रोजा रखे। नंबर 2 शाबान की 15वीं रात यानी शबे बरात के इस रात में इबादत करे और दिन में रोजा रखे। नंबर 3 और 4 ईदैन की रातें यानी ईद उल फित्र की चांद रात और शबे ईद उल अज़हा यानी 9 और 10 ज़ुलहिज्जा की दरमियानी रात के इन रातों में इबादत करे और दिन में रोजा ना रखे। ईदैन में रोजा रखना नाजायज है। और शबे आशुरा यानी मुहर्रमुल हराम की 10वीं शब के इस रात में इबादत करे और दिन में रोजा रखे। अल्लाह ताला हमें इन 5ों रातों में अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कि जो मदीनी काफिले में और इस्तिमा वगैरह में जो अमीर काफिला बनाया जाता है वो क्या सुन्नत मुबारक है बनाना या नहीं, जवाब इशार फरमा दें।
जब भी 3 लोग सफर करें ना, 3 अफराद, तो उन पर 1 अमीर बनाना सुन्नत है।
मेरा सवाल ये है कि जब हम शेव बनवाने के लिए जाता हूँ, मैं अपनी खुद बताऊँ कि जब मैं दाढ़ी जैसे 1 मुट्ठी से ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उसके बाल जो कटते हैं वो मैं थैली में लेके जमा करके घर पे लेके आ जाता हूँ और उसको एक थैली मैंने बनाई हुई है और वहाँ पे रख लेता हूँ, तो ऐसा करना सही है ये क्या है? यानी कि मैं मुकद्दस जो औराद होते हैं ना उसमें नहीं डालता, पहले डाल देता था मगर वो उनमें से निकाल लेता हूँ, निकाल लिए थे।
एक तो ये कि इसको शेव बनाना नहीं कहेंगे, दाढ़ी से बाल अगर बढ़ जाए ना तो ये काटना सुन्नत है
जी,
क्योंकि 1 मुश्त दाढ़ी सुन्नत है ना, तो ये जब बाल बढ़ जाए तो ये तो अच्छी चीज है और हुक्म भी यही है कि ये बाल वगैरह अफना दिए जाए।
शेदा दोस्त से सवाल ये है, अगर कोई शख्स जैसा कि तालिब इलम है, अगर दौरान तालिब इलम में शादी वगैरह कर लेता है तो क्या उसकी पढ़ाई पर असर आएगा? अगर कोई शादीशुदा शख्स है और वो जामिया में दाखिला लेना चाहे तो उसके लिए क्या उसको उन बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी होगी? नहीं, अगर कोई शख्स दौरान तालिब इल्मी शादी कर लेता है तो फिर उसको अब आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए क्या तरकीबात करनी होंगी, इशारत फरमा दें।
जी माद, आपका वो इसमें है तजुर्बा?
मैं मतलब बाल बच्चों वाला था, फिर दौरा हदीस शरीफ किया है मैंने, उससे पहले ही सारा काम हो गया था। खैर, इसमें ये अर्ज है कि पहले तो आप ये रहनुमाई फरमाएं कि निकाह जो है वो बाज लोगों के लिए सुन्नत मुअक्कदा होता है कि उसमें ऐसी जो उसकी सलाहियत चाहिए वो सलाहियत भी है, नफके की सूरत भी होती है, कभी वालदेन की वजह से ऐसी सूरत होती है कि वो नफका उठा सकता है और दीगर सलाहियतें जो उसके लिए जरूरी है सुन्नत मुअक्कदा बना देती है वो उसमें पाई जाती हैं। तो अब तालिबुल इल्म को इस सुन्नत मुअक्कदा पर अमल करना चाहिए या पढ़ने के लिए बैठना चाहिए?
आने यही है कि वो सुन्नत मुअक्कदा पर अमल करे कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से राह खुल जाएगी।
सुभानअल्लाह।
और हैं ऐसे कई ऐसे तलबा हैं, ये तो जामियतुल मदीना की बरकत है, दावत इस्लामी की बरकत है, کہ جامعت المدینہ میں جو نا آپ کو کئی ملیں گے شادی شدہ.
الحمدللہ.
یعنی اچھا پہلے تو جو نا وہ اگر کوئی شادی شدہ ہو تو انہیں بتایا جاتا تو بھائی یہ شادی شدہ ہے اور سادسہ میں ہے. ابھی تک یاد ہے کہ میں یا اپنے یہ نہیں اپنے فنائے مسجد والا حصہ وہاں جامعت المدینہ کے نیچے فنائے مسجد سے اندر جامعت المدینہ کی عمارت کے نیچے ایک کا تعارف کرایا گیا تھا بھائی یہ جو ہے نا وہ فلاں جامعہ میں پڑھتے ہیں اور ابھی سادسہ میں یا دورے میں دورۃ الحدیث میں, تو یہ ان کے دو بچے ہیں یا شادی شدہ ہیں, یوں مجھے یوں تعارف کرایا گیا تھا. چاہے تعارف کرانے والے کوئی استاد تھے کہ وہ بھی اسی جامعہ میں پڑھے ہوئے تھے, مگر دعوت اسلام نے اس چیز کو عام کر دیا.
رکن شورا حاجی اسد مدنی بھی اسی کیفیت میں دورہ حدیث شریف میں گئے تھے.
یہ مرد پر ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے اور امامہ شریف پہننا کیسا؟
اصل ہمارے ہاں عام طور پہ اگر امامہ چمک رہا ہوتا ہے نا اس کو ہم ریشمی امامہ سمجھ لیتے ہیں, یہ بھی تھوڑی وضاحت کر دیں.
اصل میں ریشمی کپڑا جو نا وہ ڈھونڈنے سے ملے گا, وہ بھی ہمارے دور میں تو ریشم کا کیڑا ہوتا ہے اس سے بنتا ہے یہ کپڑا, تو یہ بہت مہنگا ہوتا ہے.
ویسے یہ پہننا کیسا؟
جی نہیں امامہ شریف نہیں پہن سکتے ریشم کا.
کہ اگر نماز فجر کے اندر جماعت فوت ہو جائے تو ابھی جو دو سنت ہیں اور اب فرض بھی ہے, دو سنت اور دو فرض ہیں, تو اب جماعت فوت ہو گئی ہے تو فرض پڑھنے کے بعد جو سنت بچی ہے تو اس سنت کو ممنون وقت کے بعد ادا کریں گے یا اسی وقت ادا کریں گے, اس بارے میں رہنمائی فرماتے
ہیں. ہاں تو نماز کا وقت باقی ہے تب تو ظاہر ہے کہ وہ سنتیں تو ادا کی جائیں گی اور پھر اس کے بعد فرض پڑھ جائیں گے.
مطلب پہلے سنت پڑھ لی جائے اس کے بعد
پہلے سنت پڑھیں گے پھر فرض.
ماما شریف پہنتے ہیں اور اس کو پہننا چھوڑ دیتے ہیں, اس سے کوئی گناہ تو نہیں ملتا؟
نہیں ماما شریف نہ پہننا گناہ نہیں ہے, البتہ ماما شریف سر پہ باندھنا سنت ہے, سر پہ سجانا سنت ہے اور اسے چھوڑا نہ جائے, بلکہ اس کے فضائل و برکات ہیں. امام شریف پہن کر دو رکعت پڑھنا بغیر امام کے 70 رکعتوں سے افضل ہے.
شہزادہ حضور میرا یہ سوال ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں.
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے.
آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں قیامت صغرا کے حساب سے, تو بہت سے لوگ اس کو میرے ناقص جیسے علم رکھنے والے وہ لوگ آگے وائرل کر دیتے ہیں, تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے, وہ گناہ کبیرہ میں جائے گا, تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجئے.
یعنی یہ سمجھ نہیں آئے. ویسے یہ کہ قیامت صغرا تو بعض وقت کہا جاتا ہے,
مطلب
جیسے کربلا والا واقعہ
حضرت,
بلکہ کربلا سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال ظاہری ہوا تھا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر اس کو کیا کیفیت تھی, تو اسے بھی قیامت صغرا کہا گیا ہے.
مطلب سوشل میڈیا پہ جو آج کل قیامت کے بارے میں آج کل ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس سلسلے کو, جیسے ہم بہت سے لوگ شیئر کر دیتے ہیں آگے
نہیں, کیا قیامت کے بارے میں کیا ہوا ہے؟
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری ہیں کہ قیامت کا وقت اس طرح قریب آئے گا, لوگ ایسے ہو جائیں گے یا ویسے ہو جائیں گے, یہ چیز اپنانے لگیں گے. تو جیسے اس بارے میں اگر ہم لنک آگے شیئر کر دیتے ہیں وہ گناہ کبیرہ میں جائے گا بنا تحقیق کے, یہ تحقیق کر کے آگے بھیجیں, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں.
دیکھیں حدیث ہو یا کچھ بھی ہو, دینی بات ہو نا تو اس سے بلا تحقیق کسی عاشق رسول عالم سے پوچھے بغیر اسے آگے نہ بڑھایا جائے. یہ بس امیر سنت کا یہ مدنی پھول ہے کہ مذہبی بات جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی عاشق رسول عالم سے پوچھے بغیر اس سے تحقیق کے بغیر آگے نہ بڑھائی جائے.
یا سیدی آپ کے حوالے سے مشہور ہو کہ آپ سوم داؤدی رکھتے ہیں,
آپ کے ساتھ سفر ہوئے آپ نے مجھے دیکھا ہے سوم داؤدی رکھتے ہوئے؟
مطلب سفر میں اگر نہیں ہو اور حضر میں ہو تو
پہلے میں رکھتا تھا, پہلے رکھتا تھا جب میں رابعہ خامسہ میں تھا, رابعہ اور خامسہ اس وقت سومے داؤدی تھا. تو آپ یعنی کیا پوچھنا چاہ رہے تھے سومے داؤدی کے حوالے سے؟
اگر کوئی طالب علم روزہ رکھنا چاہے سومے داؤدی, آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟
نہیں اگر تعلیم میں اگر حرج نہیں ہوتا تو بالکل رکھ سکتا ہے, کوئی اس میں حرج نہیں, مگر یہ کہ سومے داؤدی جو نا یہ سومے دہر کے مقابلے میں یہ مشکل ہوتا ہے.
حضور یہ سومے داؤدی کیا ہوتا ہے, یہ دہر کیا ہوتا ہے؟
سومے داؤدی یہ کہ وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ, اور سومے دہر یہ کہ وہ روزہ نہ روزہ. خیر سومے داؤدی رکھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, مگر یہ ہے کہ وہ تعلیم میں حرج نہ ہو.
جیسا یہ دوسری عرض یہ کرنی تھی, تو اس حوالے سے کیا کیا جائے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی ہمارا رجحان ہو؟
اس میں یہی کہ احیاء العلوم جو نا میرے سنت فرماتے ہیں کہ احیاء العلوم اسے جو نا مطالعے میں رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ عزوجل یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ پریشانی جو ہے نا وہ ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، دنیاوی مسائل ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا مالدار یہ بھی جو نا بے برکتی کا رونا روئے گا، بڑے سے بڑا مالدار ہے، اتنا مال ہے کہ سات پوچھتے اس کی کھائیں، تو یہ بھی جو نا بے برکتی کا تو رونا روئے گا، یہ کچھ بھی تو سکون کی تلاش میں ہوگا، بے سکون ہی ہے۔ مگر جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، اساتذہ ہیں، انہیں جو نا یہ سکون وغیرہ کے حوالے سے جو نا کوئی پریشانی نہیں ہوگی، سکون ملے گا کہ علم کی برکات ہیں۔
یہ ارشاد فرمایا کہ جب جامعۃ المدینہ میں علم دین حاصل کرتے وقت نیند کیوں آتی ہے؟
نیند آتی ہے نا، تو یہ وہی کہ جہاں ظاہر ہے کہ وہ علم ہوگا تو وہ سکون سکینہ نازل ہوتا ہے۔
اس میں یہ بھی رہنمائی فرمائے کہ صبح ناشتہ تو کیا تھا، 10 منٹ ملے تو پھر کچھ سموسے وغیرہ کھا کر کچھ طبیعت ہی بوجھل ہو گئی جو نیند کی طرف آ گئی کہ کھالا
نہیں، سموسے کے بغیر بھی نیند آتی ہے جو میرا جو تجربہ رہا ہے۔ اس میں یہ کہ بندہ جو دو زانوں بیٹھے، یہ سمجھے ایک طرح سے بندہ کھڑا ہے، اور جب بندے کی طبیعت ڈاؤن ہونے لگتی ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، تو بندہ ایسا نہیں بیٹھ سکتا، تو اسے جو نا وہ کھائی نہ کھائی یوں ہی ہونا پڑتا ہے۔ ابھی یوں ہوگا، یوں عادت، چونکہ ہماری عادت یہی ہے بیٹھنے کی، مگر میں نے یہ کہ میرے یہ کوشش میں یہ کرتا ہوں جب نیند آ رہی ہو تو اس وقت جو نا یوں بیٹھ جاؤں، اب جو نا وہ تھوڑا الرٹ رہوں گا۔ مدنی کسوری شروع کرتے ہیں
جی۔
جاندار؟
جاندار نہیں،
جاندار نہیں ہے۔ کوئی مقام؟
جی ہاں۔
کیا وہ مقام پاک و ہند میں؟
نہیں۔
خلیجی ریاستوں میں؟
نہیں، خلیجی ریاستوں میں
ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے عرب شریف میں چلے۔ کیا اس ملک میں، وہ جو ملک میں، کیا اس میں میرا آپ کے ساتھ جانا ہوا ہے، ہمارا ساتھ جانا ہوا ہے؟
جی۔
کیا وہ کوئی غار ہے؟
جی ہاں۔
کیا وہ حرم مکہ میں ہے؟
جی ہاں۔
صحیح، چلے بھائی، آپ کا مرادی مقام جو غار سور ہے۔
آپ کا جواب درست ہے۔
سبحان اللہ۔
جانشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو